آیت نمبر 78-93 سورۃ بنی اسرائیل. تفسیر دیکھیں گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک اور قرآن فجر کا. بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے خوبصورت انداز سے تنبیہ کی گئی کہ لوگ کچھ بھی کہیں کرنے دیجئے, آپ اپنا کام کرتے جائیں, اور ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہی رہیں گی. اور اس کے بجائے اب آپ ایسا کریں کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, کیونکہ نماز جو ہوتی ہے انسان کو دنیا والوں کے غموں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے, اور اللہ کے راستے میں جو مشکل آتی ہے وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کے طرف آنے سے انسان کی دور ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غموں کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ کیا؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں. کیونکہ بندہ مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے, اور وہ ملاقات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں بلکہ ایک دوست کی دوست سے ملاقات والی کیفیت کی ہوتی ہے, جہاں وہ سارے غم سنا لیتا ہے, سارے دکھ سنا دیتا ہے, اور جو چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں وہ سبھی کچھ بیان کر دیتا ہے. جس کی نماز اس درجے کی ہوگی اس کو تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود بہت جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے راز و نیاز کرے گا. تو لہٰذا لوگوں کے دیے ہوئے غم, مشرکین ہوں یا اپنے آج کے مسلمان ہوں, حق کے راستے میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کے جواب میں نماز, اور اس نماز میں پھر انسان سارے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کام کیسے کرنا ہے اس کی انسٹرکشنز لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو کھول دیتے ہیں, ایک فرقان مل جاتا ہے. نماز اصل میں انسٹرکشن مینول بھی ہوتا ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا, وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا, لیکن آج بھی جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا, جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق ہوگا, آپ کو کب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے رہنمائی کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی فوجوں کی صف بندی کرنی ہوتی تھی یا کوئی ایسا ڈیسیژن لینا ہوتا جس کا تعلق اسلامی حکومت سے تھا, تو نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور پھر سوچتے جاتے اور ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے. لیکن یہ درجے تو بعد میں حاصل ہوں گے, پہلے تو ہم اپنی فرض نمازوں کی کیفیت ہی کو دیکھ لیں. جو جتنا اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز لینی ہوں گی. دنیا والوں سے پوچھیں گے تو کبھی بھی کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے گا. جو دوسرے پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. جو لوگ ابھی دین کی طرف نہیں وہ خواہشوں میں مست رہنا چاہیں گے. لہٰذا آپ میں سے جس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ کوئی کام کرے, تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو کہ میں کچھ کام کروں, اور اس کے لیے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. لی دلوک الشمسی, دلوک کا لفظ دلکا سے ہے, دال لام کاف. دلکا کہتے ہیں مائل ہونا, کسی چیز کی طرف جھکنا. زوال کا وقت اس سے مراد ہے, جب سورج عروج پر پہنچ کر واپس پلٹنے لگتا ہے. زوال آفتاب آپ کہہ سکتے ہیں. کب تک پڑے؟ الی غسق اللیل, رات کے اندھیرے تک. غسق کہتے ہیں ابتدائی رات کا اندھیرا, یعنی جب رات ہو جاتی ہے پوری اچھی رات بن گئی تو وہ ہو گئی پہلی رات, اس کے اندھیرے کو کہتے ہیں. صرف قرآن کے لفظوں کو لے لیں تو مطلب کیا بن رہا ہے کہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہوں, اور جب رات سیاہ ہو جائے تو تب تک پڑھتے ہی رہے. کوئی سینس سمجھ نہیں آئے گی. کیا پتہ چلا کہ حدیث کو لیے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم نماز پڑھو, کب تک؟ لِدَلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ, اور فجر کا قرآن. یہاں پانچ نمازوں کے اوقات ہیں. سورت کے آغاز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ ملا. اب یہاں پانچ نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں. دلو کی شمس الی غسق اللیل میں چار نمازیں آ جاتی ہیں, کیونکہ جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ عصر, مغرب اور غسق اللیل تک عشاء ہو جاتی ہے, اور وقرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. یہاں نماز کی بجائے قرآن بولا گیا, یہ وہی ہے جز بول کے کل اور کل بول کے جز والی مثال. فجر کی نماز کو یہاں قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے قرآن نماز کا اہم جز ہے, اور فجر کی نماز ہوتی دو رکعت ہیں, لیکن ان دو رکعتوں کو بندہ چار رکعت بنا سکتا ہے طویل قرأت کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے, طویل سورات جو تھی وہ آپ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. ہمارا آج حال کیا کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی, اور آنکھ کھل بھی جائے تو دو چار صورتیں رکھی ہوئی ہیں, کل ہو اللہ احد اور انا آتینا کل کوثر, آنکھیں بھی پوری نہیں کھولتے کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے, اور دو فرض پڑے اور جا کے پھر بستر میں گھس گئے. اور اللہ معاف کرے, بعض مسجدوں میں تو اتنی لیٹ نماز کی جاتی ہے کہ اگر وہ وقرآن الفجر پہ عمل کرتے ہوئے طویل قرأت پڑھیں تو سورج طلوع ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں سب سے ابتدائی وقت میں جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ فجر کی نماز ہوتی تھی بہت قریب سے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اور فجر کا قرآن کیا ہے؟ مشہودہ, حاضر کیا جاتا ہے. مشہودہ مفعولہ کا وزن ہوتا ہے قابل دید کے معنوں میں, یعنی جب لوگوں کو اس وقت قرآن پڑھتے دیکھو تو دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے تمہیں, وہ منظر کتنا پیارا ہے, جب مل گجا سا ہوتا ہے, ابھی روشنی نہیں اندھیرا نہیں, اور حرم میں امام کعبہ کی آواز سے کبھی قرآن سنو نماز میں, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ خوبصورت منظر کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح مشاہدہ کیا ہوا, یعنی اس کو کئی لوگوں نے دیکھا. یہ ان امتوں کی کہانیاں نہیں کہ جہاں آدھی سے زیادہ امت فجر پہ سوئی ہوتی ہے اور 9 بجے اٹھ کے یا 10 بجے پڑھ لیتی ہے سورج چڑھے ہوئے پہ, یعنی جا کے دیکھو تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کا مشاہدہ کیا گیا, شروع سے یہ ہوتا آیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں ایسے ہی نہیں دیا, سوچ سمجھ کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ 9:30 بجے کا وقت بھی دے سکتے تھے, سورج چڑھتے وقت بھی فجر ہو سکتی تھی, لیکن وہ منظر قابل دید ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا معنی نہ قرآن الفجری کا نہ مشہودہ اس کا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پڑھا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اس کا بھی حوالے روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن بندہ پڑھتا ہے اس کو ڈائریکٹ عرش پہ سنا جاتا ہے. سوچیے ذرا, اور غلط پڑھیں اور ٹوٹا پھوٹا پڑھیں تو کیسا ہوگا. پھر اسی طرح اس مشہودہ لفظ کی ایک اور بھی خوبصورت تفسیر جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ بخاری کی روایت ہے کہ رات کے فرشتے صبح کے وقت اور صبح کے فرشتے بھی جو آتے ہیں ان دونوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اس وقت. بڑی طویل روایت ہے جو آپ کو پیچھے کہیں سنائی گئی تھی کہ جب رات کے فرشتے جانے لگتے ہیں تو دوسرے فرشتے آتے ہیں, تو مشہودہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. رات کے عمل لکھ کے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں اور صبح والے ڈیوٹی پہ آنے لگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حال میں بندے کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے, گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ خوشخبریاں سناتے ہیں. تو لہٰذا اس نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا قرآن دلوں میں بھی جذب ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, دل کی حضوری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. ہم نے پیچھے ایک جگہ نمازوں کے اوقات جو تھے وہ دیکھ لیے تھے کہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں, لیکن یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ نمازوں کے اشارتاً وقت بتائے ہیں. مثلاً ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کے فوراً بعد سے, جو ہی سورج نیچے جانا شروع ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ظہر کا رہتا کب تک ہے؟ جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے جسم کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کا سایہ جسم سے دگنا نہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ظاہر کے ساتھ ہی دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے, اور مغرب کا وقت شفق کی لالی کے ختم ہونے تک رہتا ہے. عشاء وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آدھی رات تک رہتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ فجر کی نماز کا کیا ہے؟ بالکل صبح کاذب سے لے کر جب بالکل ایک دفعہ اندھیرا ہلکا سا چھاتا ہے, بالکل ایک سفید سی پٹی سی آتی ہے فضا میں, اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے، سورج کے چڑھنے تک وہ باقی رہتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم حدیث کو ساتھ نہ لیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایک وہ وقت تھا کہ امت مسلمہ کے گھروں سے بھی قرآن کی آوازیں آتی تھیں، آج نہیں آتی. نانیاں دادیاں بھی نہ رہیں جو پڑھتی تھیں اور سناتی تھیں، اور بچے ان کی آوازوں کے عادی تھے. آج ہمارے گھروں سے کچھ اور ہی آوازیں آنے لگ گئیں اس وقت پہ، کبھی خبروں کے نام پہ اور کبھی کارٹونز کے نام پہ اور کبھی بچوں کو جگانے کے نام پہ. حالانکہ قرآن پڑھا جائے تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہے، روایات میں اس کی بہت فضیلت ہے. فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں نہیں پڑھا جاتا، اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے. یعنی وہ گھر گھر ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی عادت ڈالیں. اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے بھی کان سنیں اور سوتے ہوئے بھی سنیں. بعض تو گھر کا ماحول ہی نہیں بدلنا چاہتے کہ خام خواہ لوگ بیدار ہو جائیں گے. تو یہ کوئی دوستی نہیں ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ فجر کے وقت میں مردوں والا گھر بنا کے بیٹھے ہوں. جہاں سارے سوئے ہوں گے وہ قبرستان ہی لگے گا نا. تو لہٰذا ان قرآن الفجر کان مشہودا. پھر ساتھ ہی ساتھ بات ہو گئی تہجد کی. ومن اللیل، اور رات کا کچھ حصہ، من دیکھ لیجئے تھوڑا حصہ، اگر یہ من نہ ہوتا نا، واللیل فتہجد بھی کا لفظ ہوتا نا، تو مراد کیا تھا کہ ساری رات تہجد پڑھتے رہو. کہا رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، کیونکہ نافلہ تلق یا باپ کے لیے زائد ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ اسا ایب اسک اللہ، امید ہے کہ یقیناً آپ کا رب فائز کر دے گا آپ کو مقامم محمودہ، مقام محمود پر. اس آیت میں تہجد کی بات ہوئی ہے. تہجد کا لفظ جو ہے ہا جیم دال سے ہے. اصل میں اس کا اصل جو ہے نا حجود ہے. یہ وہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کے ایک ہی وقت میں دو مختلف معنی ہیں. سونے کو بھی کہتے ہیں سونا، سونا یعنی گولڈ نہیں بلکہ سونا، ٹو سلیپ. اور جاگنے کو بھی کہتے ہیں، اضداد میں سے ہے کہ اپوزٹ معنی دیتے ہیں. اب اس کے دونوں مختلف معنی اگر ہم سمجھیں گے تو کیا معنی بنیں گے؟ کہ تہجد وہ نماز ہے کہ جو نیند چھوڑ کے پڑھی جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کو اس حد تک لیا وہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازم ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، تہجد کا مطلب کیا ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لو. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ تہجد کی نماز کی تعریف حسن بصری لکھتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے. البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پڑھا جاتا ہے، یعنی کبھی بھی پڑھ لیں، لیکن بہتری کیا ہے کہ نیند چھوڑ کے پڑھیں. ہمارے لیے آسان سی بات سمجھنے کی کیا ہے کہ تہجد کے لیے جو سنت طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام طور پہ وہ یہی تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر آخری تہائی جب رات کی شروع ہوتی تو اٹھتے، پھر اپنی سنتیں ادا کرتے یا تہجد پڑھتے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیتے. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ ناروے میں آ کے تو میں نے نمازوں کے اوقات کے اندر جو حکمت دیکھی وہ مجھے واقعی زیادہ کھل کے سمجھ آئی کہ یہاں تو کبھی رات ہوتی کوئی نہیں، اور کبھی اتنی لمبی رات ہے کہ آپ سو سو کے اٹھ جائیں پھر بھی وقت ہوتا ہے باقی. تو لہٰذا جو جیسے کر سکے کر لے. بہتر عمل وہ ہے کہ آخری حصہ فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈر ہے کہ سو جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے. عشاء پڑھ لی آپ نے، آج کل کے حساب لگا لیجئے کہ آج کل عشاء کی نماز سو جاتی ہے 4:30 بجے کے قریب، 4:30. میرا نہیں خیال کہ کوئی اکثر لوگوں میں سے سوتا ہوگا 4:30 پہ نماز پڑھتے، کیونکہ لوگوں کے بچے، کھانا پینا چلتا رہتا ہے. حالانکہ ہم پسندیدہ عمل یہ کہ سو جاؤ، اور بہترین وقت ہوتا ہے وہ نیند کا. بہرحال اب آپ 4:30 بجے عشاء کی فرض 4 پڑھ لیتے ہیں، کاموں میں لگ گئے، کریں، کھلائیں پلائیں، جو بھی کرنا ہے، جو بھی آپ 7-8 بجے سونے کا ارادہ کریں، وضو کریں، آپ چاہیں اس وقت سنتیں پڑھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی رات کافی لمبی ہوگی، آپ سو جائیں. ادھر سے فجر سے پہلے آج کل تو دیکھیے کہ رات اتنی لمبی ہے کہ آپ تقریباً 4:00، 5:00، 6:00، 7:00 بھی اٹھ جائیں، نہ بھی نہ جلدی اٹھے، 7:00 بھی اٹھے، وضو کریں، سنتیں ادا کر لیں, وتر تو آپ نے چھوڑا ہی ہوا تھا, تہجد کے 8 نفل پڑھ لیں. اس کی تفصیلات ساری ہم جو ہیں وہ کتاب الصلوٰۃ میں کر چکے ہیں, اور اس پہ بکس بھی موجود ہیں, نماز نبوی آن لائن پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, ڈیٹیل ساری آپ اس میں فقہی باتیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ اپنے لیے یہ چیز رکھیے کہ کم سے کم بندہ 2 نفل بھی پڑھ سکے تو ضرور پڑھے. ہم اس وقت فقہی بات نہیں کر رہے کہ کتنی پڑھیں, لیکن عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. ہاں, جب تک معراج کے موقع پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد کی نماز سب پڑھتے تھے, اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے. لیکن جب معراج کے موقع پہ امت پہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو کہا آپ تہجد نافلۃ لک, یہ اب آپ کے لیے ایک نفل عبادت ہے. بعض لوگوں نے اس نافلۃ لک کو بھی مختلف معنوں میں لیا, ایک معنی کہ فرضوں سے زائد ہے, یعنی چھٹی نماز کہہ لیں. دوسرے اس کا مطلب یہ کہ امت سے ایک زائد فریضہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کے درجے زیادہ ہیں تو آپ کی عبادت بھی زیادہ ہے. اور تیسرا جو بالکل زیادہ راجح قول ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے بھی نفل ہے اور امت کے لیے بھی نفل ہے. یہ سب سے معتدل رویہ ہے. بہت لمبی بحثیں اس پہ آپ کو ملیں گی کہ کیا اللہ کے نبی پہ فرض تھی, نہیں آپ کے اوپر فرض نہیں تھی لیکن آپ پھر بھی پڑھتے تھے. آج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن نفل نمازوں میں سب سے بہترین ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, ان کے بعد جو بہترین نماز ہمارے لیے وہ فجر کی ہے. ابو امامہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو, یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت سن کے تو دل چاہتا ہے پڑھنے کو واقف تہجد, کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ہر رات جب تہائی رات گزر جاتی ہے, 1/3 رہتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. آپ ایسے محسوس کریں کہ بالکل آپ کے قریب آگے, پھر وہاں اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں, حل مم مستغفر, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا, میں اس کو بخشنے پہ آ گیا, کوئی بیمار ہے تو صحت مانگ لے, کوئی دکھی ہے تو دکھوں کی دعا کر لے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پکارتے ہیں, اور اگر اس وقت بندہ تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز میں یا دعائیں پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اس موضوع پہ ایک لیکچر ہے, اگر آپ سننا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, قیام اللیل پہ. اس میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے اس کے ڈفرینٹ اینگلس کیے تھے, اور سورۃ مزمل میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ حکم جو آیا تھا اصل میں سورۃ مزمل ہی کے ناطے سے آیا تھا کہ ابتدا اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو 5 نمازیں نہیں تھیں, لیکن اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کھڑا ہوا کرے راتوں کو مگر تھوڑا, نصفہ وانقص منہ قلیلا, آدھی پڑھیں یا آدھی سے تھوڑی کم کر لیں, ہاں, اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یعنی کبھی آدھی سے زیادہ رات, کبھی آدھی سے کم, اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, دن میں آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں, لہٰذا رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ راز و نیاز کیا کریں. تو آپ نے تہجد شروع کر دی, پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد نافلۃ لک آ گیا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ کے نبی پر بھی فرض تھی, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ یہاں لفظ دیکھیے, نافلۃ کے بعد لام آ رہا ہے, لکا, تیرے لیے. اگر الا آتا نا, یعنی نافلۃ لک کی بجائے نافلۃ علی کا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی پر بھی فرض ہو جاتی. تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی پر فرض نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ خوبصورت نماز ہے, اور اس کو پڑھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جو اس کو پہلے پڑھتا تھا اور اب چھوڑ دیا, آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے جیسے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. اسی طرح ابن عمر کا ایک موقع پہ آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ابن عمر اچھا انسان ہے اگر راتوں کو قیام کیا کرے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ تو اس شخص جیسا نہ ہو جا کہ جو شروع کرے اور چھوڑ دے. لیکن اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر کبھی نہیں تھی پڑھی, پڑھنی شروع کر دیں, کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں, ایک وقت آئے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی عادت ہو جائے گی. پڑھنی شوق سے چاہیے, اور اس کے اندر جتنی بھی کثرت سے دعا پڑھ سکیں, قرآن پڑھیں, دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, اسی میں آپ رات کو جو تھی وہ تو ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کے آپ یعنی اسی پہ روتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو لہٰذا کہا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, امید کی جاتی ہے. یہاں لفظ اسا آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لفظ اسا آتا ہے تو وہ یقیناً کے معنوں میں آتا ہے. کہ آپ یہ تہجد کیوں پڑھے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود دینا چاہتے ہیں. اب یہاں مقام محمود کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے. مقامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، اور محمود مفعول کا وزن ہے، تعریف کیا گیا۔ اب یہ کیا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے جہاں جا کے وکٹری سٹینڈ پہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ تو اس کی مختلف قسم سے تفاسیر کی گئیں۔ پہلی تفسیر اس کی کیا کی گئی کہ اللہ نے آپ کو واقعی دنیا میں بھی تعریفیں دی، سارے انسانوں سے زیادہ آپ کی تعریف ہوئی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک میں ہم پڑھیں گے، سورۃ نون میں جا کر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور آج تو دیکھیے کہ نان مسلمس نے بھی اس میں آپ کو نمبر ون پہ رکھا۔ دا ہنڈرڈس بک، مشہور بک ہے مائیکل ہارٹ کی، اس نے آپ کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ اذان میں آپ کا نام، پورے گلوب میں آپ کا نام ہوتا ہے۔ پھر مقامہ محمودہ سے مقام شفاعت مراد لیا گیا، جو آخرت میں ہوگی۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ جو تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان پر آپ کے لیے ہوگی۔ طویل روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی شفاعت ہی نہیں شروع ہو رہی ہوگی، سب کہیں گے کہ چلو جاؤ اللہ کو کہو کہ حساب تو شروع کرے، تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا۔ لوگ اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باری باری جاتے جائیں گے، ہر ایک کہے گا نہیں ہمیں اللہ سے آج ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے۔ اپنے گناہ بھی یاد ہوں گے، کسی کو اپنے دو جھوٹ یاد ہوں گے، کسی کو بیٹے کے لیے دعا کر لینا یاد ہوگا، لیکن بالآخر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا، اور آپ جا کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں سجدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے جو کلمات میں اس وقت وہ بولوں گا، یعنی آج مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں کیا بولوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد اب آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک شفاعت عامہ ہے، یہ ہے مقام محمود، کہ وہاں بھی آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کروائے گا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی فائدہ دے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، اس کے بارے میں ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ کی خلت پہنائے گا، سبز کپڑے ہوں گے، میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اور یہی مقام محمود ہے۔ سفارش سے پہلے یہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں کتنا خوبصورت تصور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت لینی ہے یا اللہ کی نظروں میں بڑا بننا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، دنیا میں کام کرنا پڑا ہوگا۔ اسی طرح آپ کی ایک روایت کا خلاصہ بنتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لواء الحمد کہتے ہیں عربی میں، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد تعریف کا۔ اب وہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، کون آپ کی تعریف کر رہا ہے یا آپ اللہ کی تعریف کریں گے، باتیں ساری ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ میں تعریف نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا کہ جس کو اس دن لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سارا خلاصہ ہے مختلف قسم کی روایات کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ مقام دے گا جس کے اندر آپ کو یہاں اشارہ کیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں تھے، بہت روئے اور اپنی امت کے لیے غم کرتے رہے، کہ اتنے میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی غم نہ کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دی ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ سفارش کے مسئلے میں دو انتہاؤں پہ ہیں، ایک کہتے ہیں بالکل نہیں ہوگی، ایک کہتے ہیں سب کچھ سفارش سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ امام قرطبی نے پانچ مختلف قسم کی سفارش کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں ایک تو شفاعت عامہ ہوگی، یہ جس کا حساب شروع کرنے سے تعلق ہے، پہلے والی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے کم سے کم۔ ایک دوسری صورت ہے جب خوش قسمت لوگ بغیر حساب کے آپ کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں لے گا اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ہیں تو مباحد توحید والے تھے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بخش دیے جائیں گے۔ چوتھے وہ گناہ گار جن کو دوزخ میں بھیجا گیا لیکن اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا، اور پانچواں کہہ کہ جنت والوں کے درجوں کی بلندی بھی آپ کی سفارش سے ہوگی، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب حقیقت میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے کوئی بیر نہیں ہوگا، کبائر کا بندہ عادی نہ ہو، کوشش کرے، ارادہ کرے، پھر پتہ چلے۔ اصل میں یہاں بھی پیچھے والے مضمون کے ساتھ ربط ہے۔ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھانا اپنا مقدس فرض سمجھ چکے ہو، ہر طرح سے اذیت دیتے ہو، تفریح کا سامان بنا لیا تم نے اس نبی کو ستانا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم اس کو کچھ بھی سمجھو، ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور اس حقیقت سے جب پردہ اٹھے گا، کل قیامت کے دن تم اس نبی کی شان دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ تم نے کس شخص کے ساتھ بگاڑ لیا اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ پھر آگے فرمایا، وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا مانگا کیجئے کہ میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے، سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، غلبہ عطا فرما۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت مدینہ کے موقع پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا، لوگ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو کہا کہ اب آپ ادھر سے نکل جائیے، اور یہ آیت نازل کر دی گئی کہ آپ کی زبان پہ یہ آیت ہونی چاہیے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ مدخل مفعل کا وزن ہے، یہ اسم ظرف ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں داخل کیا جائے۔ یہاں مدخل کیا ہے؟ مدینہ۔ اب اس ایک لفظ کی کئی مختلف تفسیریں کی گئیں۔ اگر ٹیکس کے اعتبار سے لیں تو مدخل سے مراد ہے مدینہ، اور مخرج سے مراد ہے مکہ، کیونکہ مکہ سے آپ نکل رہے تھے اور مدخل میں داخل ہو رہے تھے۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ ترتیب کے اعتبار سے کیا آنا چاہیے تھا، کہیں سے ہم نکلتے ہیں پھر دوسری جگہ داخل ہوتے ہیں نا، ترتیب کیا آنی چاہیے تھی کہ ربی اخرجنی مخرج صدقن وادخلنی مدخل صدقن۔ لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ہے ادھر، پہلے کہا مدخل صدقن، پھر کہا اخرجنی مخرج صدقن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات تو یہ تھی نا کہ مدینہ جائیں، مکہ سے نکل بھی جاتے تو بات نہیں بننی تھی۔ بات کب بنی؟ جب مدینہ گئے۔ بڑا نقطہ ہے، ہم بعض دفعہ کچھ جگہوں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن جہاں مقصد ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہو پاتے۔ ہم کوئی نیکی چھوڑ دیتے ہیں کسی اور بڑی نیکی کو کرنے کے لیے، لیکن پہلی نیکی تو چھوڑ دی، دوسری بھی نہیں داخل ہو سکے۔ تو یہاں مدخل صدقن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نقطہ دے دیا کہ اللہ ایمان والے کے لیے پہلے مدخل کو پوائنٹ کرتا ہے، جانا کہاں ہے پھر نکلنا ہے۔ یہاں سے ایک سائڈ پوائنٹ بھی بڑا خوبصورت نکل رہا ہے کہ کہیں سے نکلنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں جانا کدھر ہے، اور کہیں جانے سے پہلے یہ سوچ لیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہجرت کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پوچھیں جا کے کرنا کیا ہے، پلان پہلے ہوگا پھر کام کریں گے، اور اگر یہ کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کر لیں گے، ساری زندگی گزر جائے گی کوئی کام نہیں کریں گے۔ پہلے پلاننگ پھر سٹیپس، یہ ادھر سے ہمیں ایک نقطہ مل رہا ہے کیا آپ دعائیں پڑھتے ہوئے جائیے، اور اتنی پیاری دعائیں۔ آج بھی آپ کہیں دین کے لیے جائیں، کسی جگہ چھوڑیں، اب آپ تو اپنے حالات پہ قیاس کریں گے نا۔ دیکھیے ٹیکس تو یہی تھا، لیکن ہر بندے کا اللہ سے بھی تعلق ہے۔ آپ اس اسکول میں آتے ہیں نا تو پڑھ کے آیا کریں کہ مدخل صدقن، یہاں سے نکلتے تو کہا کریں مخرج صدقن، اندر آ رہے ہیں تو خیر ملے، سچائی ملے، کوئی غلط باتیں نہ سکھا دے، باہر جائیں تو لوگ جہالت نہ برتیں ہمارے ساتھ۔ لڑکی سسرال میں جا رہی ہے، میکہ چھوڑ رہی ہے، وہ اس کا مدخل، وہ اس کا مخرج۔ اسی طرح یہ مدخل اور مخرج دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں مدخل سے مراد کیا ہے؟ قبر، اور دنیا کیا بن گئی؟ مخرج، کہ جب دنیا سے جا رہا ہے کوئی انسان، اس وقت بھی یہ کہ اللہ اس دنیا سے نکال کے اگلی جنت میں لے کے جا رہا ہے تو وہاں بھی مجھے اچھا رکھنا۔ اس کی دلیل بھی آتی ہے نا کہ یہ یوم ینفو صادقین صدقہم، سورۃ توبہ کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں غالباً، یا نہیں آگے آئے گی کسی صورت کے اینڈ پہ، کہ جس دن سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ۔ تو سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دے۔ اچھا یہ ہجرت کے معنوں میں تھا تو کیا تھا؟ کہ میرے جانے کو لوگ بزدلی نہ سمجھیں کہ ہاں جی مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا اپوزٹ بھی نہ سمجھیں۔ پھر اسی طرح مدخل بن جاتی ہے قبر، اور مخرج بن جاتی ہے جنت۔ ترتیب دیکھ لیں، سمجھ، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا بن گئی مخرج، قبر میں گئے تو مدخل ہو گئی، پھر کل قبروں سے نکلیں گے تو قبر بن گیا آپ کا مخرج، اور جنت میں چلیں گے کہ اللہ جنت میں بھی بزرگی دے. مطلب کیا کہ جہاں جاؤ یہ پڑھ لو، سلطان النصیرہ، غلبہ، برہان، قوت، حکومت، اتھارٹی، اچھے لوگ، اچھے کام کرنے والے. کیوں اللہ کے نبی کو مکہ سے جا کے مدینہ میں اتنے پیارے ساتھی ملے؟ کیونکہ یہ دعائیں تھیں. جو یہ دعائیں اپنی زبان پہ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے ساتھی بھی دے دیتا ہے. اور واقعی اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں کہ اس طرح اسلام پھیلا مدینہ میں جا کر جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے. کچھ وقت تو لگا، لیکن آپ مکی دور اور مدینہ کے دور کا تقابل کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دعا ہم سب کو بھی سکھائی، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انصار کے ذریعے اللہ کے نبی کی قوت مضبوط ہوئی، اللہ نے اسلام کو وہ چکا چوند دی کہ جو مکہ میں نہیں تھی، اور پہلی اسلامی ریاست جو تھی وہ مدینہ کی بن گئی. آپ کی دعائیں قبول ہوئیں. مکہ میں کیا تھا؟ ایزائیں تھیں نا. مدینہ میں اس کے بدلے میں عزت اور سعادت مل گئی. مکہ والے دشمن تھے، مدینہ والے دوست بن گئے. مکہ میں ہر وقت خوف تھا، مدینہ میں امن مل گیا. مکہ میں محکوم تھے، مدینہ میں حاکم بن گئے. کیا پیچھے رہا؟ کیوں ڈرتا ہے انسان اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہوئے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو آزما کے دیکھ لیں، بالکل حقیقت میں اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اور واقعی پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. دعائیں جو اتنی پیاری مانگی ہوئی تھیں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے غلبہ دینا، تو اللہ نے کہا اچھا مل جائے گا، صرف 8 سال انتظار کر لو. ہم چاہ رہے اتنے پہلے ہی سال میں غلبہ مل جائے، 8 سال کا انتظار نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں پہلا پارہ پڑھیں پورا قرآن یاد ہو جائے، پہلے پارے کا ترجمہ یاد ہوا تو اب سارا قرآن یاد ہو. ایسا نہیں ہوتا، صبر، انتظار. بس یہ دیکھیں کہ کوششوں کا رخ ٹھیک ہے کہ نہیں، کام ٹھیک ہو رہا ہے، کس طرح گرو کر رہے ہیں. بچہ پیدا اور ماں کے یہ جوان کڑیل بن جائے، کھینچے اس کی ٹانگے بازو ہاتھ، جوان نہیں ہوگا. کھلائیں خوراکیں، نہیں، وقت لگے گا. تو کہا وقت آ گیا ہے، اور وہ کون سا تھا؟ سن 8 ہجری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ سوار تھے، اور مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور زبان پہ آیتیں تھیں. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ. آپ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. کیونکہ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا، باطل تھا ہی مٹنے والا. یہاں وہ وعدہ پورا ہوا اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ، جس کا پیچھے تذکرہ کیا گیا. ہم نے سبق کے شروع میں بھی دیکھا، پچھلے سبق کے آخر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی، آپ ان کی خواہشوں پہ آ کے دین کو موڈیفائی نہ کریں. آج اگر آپ مغلوب ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو غلبہ ملے گا. آپ تہجد پڑھیں، آپ نمازوں پہ فوکس کریں، آپ کام ٹھیک طریقے سے کریں، ہم آپ کو غلبہ دیں گے. اور 8 سال گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جہاں سے نکال دیے گئے، آج کے لفظوں میں بولیں تو ڈپورٹڈ تھے، جہاں سے آپ کو ڈپورٹ کیا گیا وہاں سے نکلے، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ مکہ میں. کیا شان ہوگی اس وقت، اور کیا آپ کے دل کی حالت ہوگی اس وقت کہ جب آپ مکہ میں آئے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسوہ پہ بیٹھے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ اپنی چھڑی جس بت پہ رکھتے وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا جاتا. بعض کہتے ہیں کہ چھڑی کے آگے تیر کا ایک پھاہا لگا ہوا تھا. مکہ والوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، سال کے ہر دن کا الگ بت تھا. اللہ کے نبی کی ایک سٹک یا ایک چھڑی کی نوک نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور آپ بت توڑتے جاتے. ایک سفید کبوتری تھی، اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑا. پھر آپ نے کہا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دیے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کو غارت کرے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تصویریں مٹا دیں، کیونکہ کل جال حق کو وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہونے والی چیز، جمی ہوئی بات، راسخ اور مضبوط بات. دلیل بھی جمی ہوئی بات ہوتی ہے. ایک سچی دلیل آتی ہے نا تو 100 جھوٹ چلے جاتے ہیں. شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں جب اگلے بندے کی بے گناہی کی دلیل سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حق کس کو کہا؟ دین اسلام کو کہا، اللہ کے نبی کے پیغام کو حق کہا۔ جو 13 سال پیچھے اور 8 سال آگے کے 21 سال کی جو کوششیں تھیں، ثابت ہو گیا کہ بالکل ٹھیک تھیں، کیونکہ وقت کے رواج کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھی۔ لوگ تو ڈاؤٹس میں تھے، شک میں تھے کہ کیا یہ بھی دین ہے، اچھا ایسا ہے، یہ پتہ نہیں کہیں رشتہ داریاں تو نہیں توڑا رہے۔ کہا نہیں، آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو اتنے سال سے لوگوں کو پیغام دیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ثابت ہو گیا کہ یہ سچ تھا۔ دیکھیے کہ جب تک نتیجہ نہ نکلے، فیصلہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کسی نے آپ کو نمک چکھایا ہو پکتی ہنڈیا میں سے، نہ ذائقہ نہ ٹیسٹ، پتلا شوربہ، کہتے کوئی خاص نہیں پکایا، تعریفیں تو بڑی کر رہی تھی۔ ہاں صبر کیجئے، پکنے دیں، پورا اس کا اثر نکلے، پھر پانی سوکھے گا، پھر تری آئے گی، پھر نمک چکھیں گے، آخر میں چکھیں پھر بتائیں ٹیسٹ کیسا تھا۔ ایمان کا جو پھل ہوتا ہے نا، اور یہ قرآن جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی یہی چیز ہے۔ آج کل ہو سکتا ہے آپ کے منہ کا ذائقہ کسیلا ہو رہا ہو، آپ کے ہم نے تو سنا تھا ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، ہمیں تو ہر دن کے ٹیسٹ نے کمر توڑ دی، امتحانوں کے صدموں نے کہاں سکون چھوڑا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری تو پر سکون زندگی جب وہ بے سکون ہو گئی، نعوذ باللہ۔ صبر کیجئے، انتظار، ایک دن آپ سب بھی بولیں گے کہ جا الحق وزحق الباطل، جب آپ کے دل کھل جائیں گے، تو آپ کے ذہنوں پہ لگی ہوئی کئی سالوں کی جو کالس تھی یا معاشرے کا جو گرد و غبار تھا وہ چھٹے گا۔ اور یہ چھٹتا کب ہے؟ جب سلطان النصیرن، دلیل سامنے آتی ہے۔ کل ہم نے جو ایک آیت پڑھی ویکینڈ کلاس میں، صرف ایک آیت کل ہوئی ہماری، آیت بیر، آپ نے سنی تھی۔ میں ان بچیوں کے چہرے دیکھ رہی تھی کہ جس کو دو لفظوں میں کہہ دیں کہ سپیچ لیس، کہ آواز بند ہے کہ بولیں کیا۔ میں نے کہا آپ کمنٹس دیں، کہنے کہ سپیچ لیس، لفظ ہی نہیں کیا بولے، اتنا آسان دین ہے ہمارا۔ یہ خوب، ہم نے چار قسم کے کردار دیکھے نیکی کے ناطے سے، کہ لوگ کس کو نیکی کہہ رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے۔ معاشرہ کچھ کہے، وہ کچھ کے گھر، ماحول، خاندان، برادری، ہو کے عرض اس لیے کہ جال حق کو، قرآن کی طرف آنے والا تو ایسے جمتا ہے جیسے پانی سے اتر کے خشکی پہ آتا ہے۔ کل بھی یہ بات ان کو بتائی کہ بر کیا ہے، بر سے خشکی، پانی سے چلتا چلتا ایک بندہ خشکی پہ آتا ہے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ بچ گیا، سکون لگتا ہے۔ پانی والا تو ہر وقت ڈوب رہا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے رسم و رواج والا جو دین ہوتا ہے نا، یہ پانی والا دین ہے۔ ہم ڈول رہے ہوتے ہیں، ہائے کیا کریں، کوئی مشکل آتی ہے سیدھے ہونے لگتے ہیں، پھر گرنے لگتے ہیں۔ جب سچا دین آتا ہے تو فرمایا لیس البر، پاؤں جم جاتے زمین پہ، اب دل جم گیا۔ میں نے کہا آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت ہی ایسی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ کو، آپ کا دل کیا کہہ رہی؟ کہہ رہی اٹس ٹرو، یہ سچ دکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچے کہ بڑے ہونے کے بعد تو کچھ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، جو 14, 15, 16, 18 سال کی عمر ہے، جو بچوں نے ماں باپ کو، بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے وہی ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل مل گئی۔ یہ قرآن دلیل کا دین ہے، یہ وہ دوا کی ایک گولی ہے، صرف ایک گولی سے صحت ہو جاتی ہے۔ کئی حکیم اتنی گولیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی لگتی ہے کوئی نہیں لگتی۔ ہم وہ دین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن سے پہلے، اتنا نا روا بوجھ ڈالا ہوتا ہے ہم نے اپنے سے کندھوں پہ، کہیں یہ بھی حلال حرام، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا، ہم حرام کر کے کئی سال سے اپنی زندگی جیرن کیے بیٹھے ہیں۔ پیریڈس والا دوپٹہ لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پیریڈس میں جو کپڑے پہنے تھے وہ پہن کے آپ آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، کتنے بوجھ سر پہ رکھے ہوئے۔ قرآن آیا وہ سب پیچھے، زحق الباطل، سب گرا دو، باطل رسمیں، باطل چیزیں۔ جتنا سچا دین آپ اس کے قریب آتے جائیں گے، آپ کی زندگی اتنی آسان، اتنی خوبصورت اور انجوائنگ ہوں گی۔ ہم دین کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ سمجھے ہوتے ہیں۔ لفظ زحقہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ زحقہ خرج آ کے معنوں میں ہوتا ہے، نکل جانا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وتزحق انفسهم، اور نکلیں ان کی جانیں۔ حق کے متضاد میں یہ لفظ آتا ہے، کمزور، کم نے، زحوق، فعول کا وزن ہوتا ہے بالکل جانے والا۔ یعنی اب اتنے سال ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب شیطان مایوس ہو گیا کہ اس زمین پہ اس کی عبادت ہوگی، آج کے بعد جہاں شرک نہیں ہوگا، ہاں چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ مکہ کے ارد گرد کوئی قبر ایسی نہ چھوڑو کہ جو اونچی ہو، سب اونچی قبروں کو نیچا کر دو، پکی قبروں کو گرا دو۔ کچھ صحابہ کو بھیجا، جس میں خالد بن ولید بھی تھے، کہ جو سارے مندر توڑ دو، ان کی درگاہیں، ان کی قبر گاہیں، اور جو ان کے بتوں کے استحان تھے، ان کے مزارات ہیں، وہ سب ختم کر دو۔ جب سچا دین آتا ہے تو نافذ بھی ہوتا ہے۔ ہم 60 سال سے آگے لے کے دین کو، لیکن نافذ کوئی نہیں کیا۔ آپ نے فوراً سے پہلے کیا اور اپنے گھر والوں سے شروع کرایا، اپنے داماد کو بھیجا، کیونکہ عموماً تو لوگ انہی لوگوں کا خوف کھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے بھیجا اور حق پھر ایسا آیا کہ وہ ساری دنیا پہ پھیل گیا۔ کب ننزل من القرآن ما ہوا شفاؤن، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں۔ دلوں کی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں نازل ہو رہی ہے۔ ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اس کے برعکس ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھاتا یہ، یعنی قرآن، ظالموں کو مگر خسارے میں۔ یعنی قرآن ہے وہی خوبصورت چیز، لیکن ظالم جن کے دلوں میں گندگی ہے، جو اللہ کا حق بھی بندوں کو دے ہوئے میں، آخرت کی جگہ بھی دنیا، کیونکہ ظلم کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، حق تلفی کرنے والے، تو ان کو تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون پیچھے بھی ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک ہی بارش دو مختلف جگہوں پہ پڑتی ہے، کہیں سے خوشبو آتی ہے، کہیں سے گندگی آتی ہے، کیونکہ وہاں گندگی تھی، یہاں خوبی ہے۔ تو کہا کہ یہ قرآن ہے تو شفا ہے، بڑی خوبصورت، لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن کو شفا کہا گیا، پیچھے سورہ یونس میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکے۔ کس کی شفا ہے؟ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، روحانی بیماریاں بھی، کیونکہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ چلیے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے دل کی بیماریاں دیکھیں۔ دل میں ایک بیماری ہوتی ہے شک اور شبہ کی، منافقت کی، شہوانی جذبات کی، غلبہ بہت ہوتا ہے، خواہشوں کے اوپر ہم بہت لگے ہوتے ہیں۔ قرآن ان کی دوا کیسے بنتا ہے؟ کہ انسان کو قابو میں رہنا سکھاتا ہے، اعتدال میں لاتا ہے، منافقت ختم ہوتی ہے، آخرت کی طرف نظریں لگ جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو قابو میں لاتا ہے۔ اسی طرح قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا کیسے بنتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ صحت کی حفاظت کے طریقے کئی سکھاتے ہیں۔ قرآن میں شہد کا تذکرہ ہم نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث جمع کر کے طب نبوی کے نام پہ کتابیں بنی ہوئی، امام ابن قیم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے طب نبوی، چھوٹی چھوٹی اس میں سے آپ کو ٹپس مل سکتی ہیں۔ ہاں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم حلال اور حرام کا فرق قرآن سے پڑھتے ہیں، تو ہمارے کھانے میں سے سب نقصان دہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جیسے پرسوں کی کلاس میں ہم نے بچیوں کو کوک کے بارے میں فگرز دکھائے، تو ان کے چہرے تو بڑے ہی بگڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہاں، لیکن طیبات میں سے تو وہ نہ نکلی نا، تو گندی چیزیں نکلی تو بھی صحت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے، آپ اپنے اوپر ہی لے کے دیکھ لیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کا جنک کھانا چھوٹا کہ نہیں چھوٹا۔ ہر وقت جو کھاتے پکاتے رہتے ہیں بندہ، تو وہ زیادہ ہی کھاتا ہے نا، تو وقت جب کہ اچھی طرح استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں من القرآن سے مراد فاتحہ ہے، قرآن کا کچھ حصہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھ کے پھونکتے تھے بیمار پہ۔ ہم تو کئی آیتیں بنا کے بیٹھے ہیں نا، کوئی شوگر کی دعا، کوئی بلڈ پریشر کی۔ اچھا، ان دنوں میں تو یہ بیماریاں تھیں بھی نہیں، تو علاج کس نے نکالے؟ نظر کے لیے سورہ حدید کی آیت پڑھتے ہیں، ہاں؟ تو فرمایا کہ شفاؤں ورحمت للمومنین۔ پتہ کیا چلا؟ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، اس کے تعویذ ڈالیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ مومن کو ہوگا۔ دل میں اگر شرک ہوگا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالموں کو تو بس یہ چیز نقصان ہی میں بڑھاتی ہے، اس سے زیادہ تو ان کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کس طریقے سے بندے کی اصلاح کرتا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں، یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.